शम्मा तेरी तरफ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے پیارے نام یعنی الاسماء الحسنى سلسلہ ہمارا جاری ہے اپنے پیارے پروردگار کہ ہم بہت سارے نام اب تک سن چکے ہیں اور بہت ساری باتیں اس حوالے سے بیان ہو چکی ہیں آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے رب عز و جل کے نام کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے آج کا جو ہمارا موضوع ہے جو نام ہے وہ اللہ پاک کے مبارک نام المعز اور المذل معز اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو عزت دینے والی ہے اور مذل وہ کہ جو ذلت میں مبتلا کرنے والی ہے ذلت میں ڈالنے والی ہے تو اللہ پاک کے دونوں نام یہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں المعز اور المذل جس میں اللہ پاک کے 99 نام بیان ہوئے ان میں یہ دو نام بھی بیان ہوئے یہاں بھی پچھلے ناموں کی طرح جو ہم دو نام بیان کر چکے ہیں اللہ پاک کے الرافع اور الخافض اسی طرح الباسط اور القابض وہاں یہ اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا تھا کہ بہت سارے اللہ پاک کے ایسے نام ہیں کہ جنہیں تنہا ذکر کرنا یہ بعض اوقات مناسب نہیں ہوتا اور بعض اوقات جائز ہی نہیں ہوتا تو یہاں المعز اور المذل اس میں جو لفظ ہے المذل ذلت میں مبتلا کرنے والا اللہ پاک کے اس نام کو جب بھی ذکر کریں گے تو ساتھ میں المعز بھی ذکر کریں گے یعنی وہ ہستی کے جو عزت دینے والی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پر اللہ پاک نے ان باتوں کو ذکر فرمایا ہے کہ جن کی بنیاد پر وہ بندوں کو عزت عطا فرماتا ہے اور وہ کون سے اسباب ہوتے ہیں کون سی باتیں ہوتی ہیں کہ جس وجہ سے بندے کو ذلت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اولاً تو ہم یہ جان لیں کہ اللہ پاک جس کو چاہے عزت عطا کرے اور جس کو چاہے ذلت دے یہ اس کی مرضی ہے اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی مشہور آیت میں یہ ارشاد فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ یعنی اے محبوبہ فرما دیجئے کہ اے اللہ تو ہی مالک الملک ہے ساری بادشاہی تیری ہی ہے تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تو بادشاہی اس سے لے لیتا ہے اور فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ یعنی تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے تیری ہی دست قدرت میں خیر ہے ساری بھلائیاں ہیں اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بے شک تو ہر شے پر قادر ہے یعنی اس آیت کے تحت علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اگر اللہ پاک کسی کو عزت دے اللہ پاک کسی کو ذلت دے تو اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لوگوں سے سوال کیا جائے گا اللہ پاک جو کرتا ہے اس بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا وہ ہر شے پر قادر ہے وہ جس کو جو چاہے عطا کرے جس سے جو چاہے لے لے جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے البتہ ہم پچھلے اپنے پروگرام کے اندر بھی بیان کر چکے ہیں کہ بعض اسباب بنتے ہیں بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر بندے کو بلندی حاصل ہوتی ہے جن کی بنیاد پر بندے کو عزت حاصل ہوتی ہے جن کی بنیاد پر بندہ رسوائی کے اندر مبتلا ہوتا ہے بندہ پستی کے اندر چلا جاتا ہے یہ ساری باتیں قرآن و حدیث میں اور علماء کے اقوال کے اندر موجود ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم عزت اور ذلت یہ کس بنیاد پر حاصل ہوتی ہیں ویسے تو میں عرض کر چکا آپ کے سامنے کہ جس کو اللہ پاک چاہے عزت عطا فرمائے اس کی مرضی ہے اور جس کو چاہے ذلت کے اندر مبتلا فرما دے اس کی مرضی ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ساری ایسی باتیں ہمیں معلوم ہوں گی کہ جو اللہ پاک کی بارگاہ میں بلندی کا ہمارے لیے سبب بن سکتی ہیں علماء المعز کی تشریح کرتے ہیں کہ المعز یعنی عزت دینے والی ذات اللہ کی اس کا معنی کیا ہے فرماتے ہیں المعز الذی اعز اولیاءہ بعصمتہ ثم غفر لہم برحمتہ ثم نقلہم الی دار کرامتہ ثم اکرمہم برؤیتہ و مشاہدتہ، یعنی معز وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جو اپنے اولیاء کو گناہوں سے بچنے کی قدرت دے کر ان کو گناہوں سے بچا کر عزت دیتا ہے، پھر اس کے بعد جو ان کو عزت دیتا ہے وہ ان کے اگر کوئی گناہ بتقاضۂ بشریت ہو گئے ہوں تو اپنی رحمت سے ان کو معاف کرتا ہے، اس کے بعد اللہ پاک ان کو دار کرامت کے اندر یعنی ان کو بلند مرتبہ دے کر عزت عطا فرماتا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک قیامت کے دن اپنی رؤیت اور اپنی زیارت کے ذریعے ان کو عزت عطا فرمائے گا۔ تو بنیادی اعتبار سے جو عزت عطا ہوتی ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قرب کی بنیاد پر، اللہ پاک کے بارگاہ میں مرتبے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے سورہ منافقون میں منافقوں کا ایک تفصیلی تذکرہ کیا، جس میں عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا ہوا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ خرچ نہ کرو، جو ان کے نزدیک لوگ موجود ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ان کے گرد سے چھٹ جائیں، یعنی وہ یہ سمجھے کہ دولت کے انبار جو ان کے پاس ہیں وہ ان کے اپنے ہیں۔ اللہ پاک نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون، کہ زمین و آسمان کے جو خزانے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں لیکن منافقین اس بات کا شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو۔ اس کے بعد واقعہ یہ پیش آیا کہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس نے ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر یہ الفاظ کہے، جب ہم مدینہ منورہ پہنچیں گے لیخرجن الاعز منہ الاذل، تو وہاں پہنچ کر جو عزت والے ہیں وہ نعوذ باللہ ذلت والوں کو اس مدینہ منورہ سے نکال دیں گے، یعنی اس نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہا کہ وہ بہت عزت والے ہیں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو افراد موجود ہیں ان کو اس نے ذلت والا کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ذلت کے اندر ہیں، جو پستی کے اندر ہیں، تو ہم لوگ جو نعوذ باللہ عزت والے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ذلت والے ہیں مدینہ منورہ سے نکال دیں گے۔ اللہ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، یعنی تمام کی تمام عزت یہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافقین اس بات کو نہیں جانتے۔ تو بلندی کا جو ذریعہ، اونچائی کا جو ذریعہ بنتا ہے، ترقی کا جو ذریعہ بنتا ہے وہ اللہ پاک کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی بات ماننے، اور اس کی بارگاہ میں جتنا قرب حاصل ہوتا چلا جاتا ہے یہ بندے کے لیے عزت کا، بندے کے لیے بلندی کا، بندے کے لیے کامیابی کا سبب بنتا چلا جاتا ہے۔ اور جتنا بندہ اللہ پاک کی بارگاہ سے دور ہوتا جاتا ہے، اللہ پاک کے رسول کی بارگاہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی وہ رسوائی کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک سبب جو علماء نے بڑا خوبصورت بیان کیا کہ بندہ ذلت کے اندر کیسے مبتلا ہوتا ہے اور کس طرح بندہ بلندی کو حاصل کرتا ہے، وہ سبب ہے قناعت۔ یعنی قناعت وہ سبب ہے کہ جس کی بنیاد پر بندہ بلندی حاصل کرتا ہے، عزت حاصل کرتا ہے، اور جو لالچ ہوتی ہے، حرص ہوتی ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو بندے کو ذلت کے اندر مبتلا کر دیتی ہے، رسوائی کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ وعلم ان اعزاز الحق لعباده يكون بصحة القناعة فإن الذل كله في التمع، یعنی یہ بات جان لو کہ اللہ پاک جو اپنے بندوں کو عزت عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، تو اس میں ان کو قناعت عطا کر کے کرتا ہے، یعنی ان کو قناعت دے دیتا ہے کہ وہ تھوڑی روزی کے اوپر، تھوڑی سی ان کے پاس رقم ہے، تھوڑا سا مال ہے جس کے ذریعے ان کا گزارا ہو جاتا ہے، اس پر قناعت کر لیتے ہیں، بس کر لیتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کافی ہے، مزید کی لالچ کے اندر، حرص کے اندر نہیں پڑتے، اپنے آپ کو دنیا کی دولت کی تلاش کے اندر رسوا کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ مارے مارے پھریں، امیروں کے در پر جائیں، لوگوں کے در پر جائیں اور مال و دولت حاصل کریں، ایسا نہیں کرتے، اور نہ ہی اپنے آپ کو زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے تھکاتے ہیں۔ اللہ پاک نے جو ان کو دیا اس کے اوپر یہ قناعت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جتنا حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں ہی حاضر رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب قناعت صحیح طور پہ بندے کو عطا ہو جائے تو اللہ پاک اس کے ذریعے سے بندے کو عزت عطا کرتا ہے، اور فرمایا کہ فَإِنَّ ذُلَّ كُلَّهُ فِي التَّمْعِ، جو ذلت ہے وہ پوری کی پوری لالچ کے اندر ہے۔ بندہ جو رسوا ہوتا ہے وہ لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے، رسوائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر بڑی پیاری مثال انہوں نے پیش کی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہین ہوتا ہے عقاب، وہ جب اڑتا ہے فضاؤں کے اندر تو بندہ اس کو دیکھ کر ششدر رہ جاتا ہے کہ کتنا شاندار یہ پرندہ ہے، اور کیسی اللہ پاک نے اس کو ہیبت عطا کی ہے، کس طرح یہ آسمان کی بلندیوں کے اندر پرواز کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے گھومتا پھرتا ہے، اور کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر حملہ کر سکے۔ یہاں تک سمجھیں کہ ایک مثال بیان کی گئی کہ ایک لومڑی نے یا کسی اور جانور نے شیر کی پناہ حاصل کی اور اس سے کہا کہ مجھے جانوروں سے بڑا خطرہ ہے، مجھے آپ پناہ کے اندر لے لیں۔ تو اس شیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری پیٹھ کے اوپر بیٹھ جاؤ، تم پر کوئی حملہ نہیں کر سکے گا۔ تو شیر اس کو اپنی پیٹھ کے اوپر گھما گھما کر پھرتا تھا، جنگل کا کوئی جانور اس بات کی جرت نہیں رکھتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی حملہ کر سکے۔ لیکن ایک مرتبہ شیر اس کو لے کر جا رہا تھا اپنی پیٹھ پر سوار کیے، تو اوپر سے عقاب آیا، شاہین آیا، اور اس نے اس لومڑی پر یا اس جانور کے اوپر جھپٹا مارا اور اس کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے گیا۔ تو اس نے اس سے کہا، شیر سے اس جانور نے، کہ تم نے تو میری حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ تو شیر کہنے لگا کہ میں نے ذمہ یہ زمینی جو مصیبتیں تھیں، زمینی جو آفات تھیں، اور زمینی اعتبار سے جو تمہارے دشمن تھے اس سے لیا تھا، اس کے اوپر میرا بس نہیں چلنے والا، اس سے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس شاہین کو کس قدر قدرت عطا کی ہے۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں اس شاہین کی بہادری کی اور اس کی پرواز کی، لیکن اس کو اللہ نے جو آنکھوں کی روشنی عطا کی ہے، اس حوالے سے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اور یہ مشاہدہ بھی ہے، اب تو بالخصوص ہمارے زمانے کے اندر یہ چیزیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں، کہ آسمان کی بلندیوں پر یہ پرواز کر رہا ہوتا ہے، سمندر کے کچھ حصے کے اندر، پانی کے اندر کوئی مچھلی جا رہی ہے، کوئی سمندری جانور جا رہا ہے، تو اللہ نے اس کو اتنی تیز نگاہ دی ہے کہ آسمان کی بلندیوں سے وہ اس جانور کو دیکھ لیتا ہے اور بعض اوقات وہیں سے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اسی طرح پہاڑوں کی بلندیوں پر ہوتا ہے اور وہاں سے زمین پر چھوٹے چھوٹے جو جانور ہوتے ہیں، جو رینگنے والی کیفیت کے اندر ہوتے ہیں، ان کو بھی دیکھ کر ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ لیکن بسا اوقات یہ لالچ کے اندر آتا ہے اور یہ لالچ اس کو رسوائی کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ پرندہ کہ جس کے اوپر شیر کا بس بھی نہ چلے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو شکار کرنے کے لیے جال لگایا جاتا ہے اور جال کے اندر خوبصورت سا گوشت رکھ دیا جاتا ہے، یہ گوشت کے ٹکڑے کی لالچ میں آسمان سے پرواز کرتے 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 نیچے آتا ہے اور اس گوشت پر جھپٹا مارنے لگتا ہے اور اس جال کے اندر پھنس جاتا ہے۔ جب وہ اس جال کے اندر پھنستا ہے تو امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کب اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی یا چھوٹا سا بچہ بھی اس کو اپنے ساتھ جس طریقے سے چاہتا ہے گھماتا ہے اور اس کے ساتھ کھیلتا ہے، حالانکہ یہ وہی پرندہ تھا کہ جس کے اوپر شیر کا بس بھی نہیں چل رہا تھا۔ تو جب تک اس نے قناعت کی، جب تک اس نے لالچ نہیں کی، بلندیوں پر رہا، اور جہاں لالچ کے اندر مبتلا ہوا وہ رسوائی کے اندر آ گیا۔ ہمارے علماء، محدثین، فقہاء کرام، ان کے بکثرت واقعات یہ کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ جب ان کی بارگاہ کے اندر آتے تو بعض اوقات یہ سوال کر کے بھیجتے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے جدا گانا جگہ رکھیں، اور جب ہم آئیں تو ہمارے ساتھ کوئی بھی نہ بیٹھا ہوا ہو، ہم اکیلے آپ کی باتوں کو سنیں۔ وہ صاف اور دو ٹوک الفاظ میں منع کر دیتے تھے کہ علم اس طرح کا نہیں ہوتا، جس کو علم حاصل کرنا ہے وہ سب لوگوں کے ساتھ آ کے بیٹھے گا تو ہی اسے ہم علم دیں گے، ورنہ اس طرح ہم علم کو رسوا نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات بادشاہ، ان کے کارندے ان کے پاس آتے اور کہتے کہ آپ بادشاہ کے دربار میں چلیں اور وہاں چل کر بادشاہ کو آپ کچھ باتیں بتائیں، ان کو جو آپ حدیثیں یہاں بیان کرتے ہیں وہاں بیان کریں۔ تو وہ روٹی کے چند ٹکڑے لا کر اس کارندے کو، اس قاصد کو، اس نمائندے کو دکھاتے اور کہتے کہ دیکھیں، یہ ٹکڑے جب تک ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم اس کے اوپر گزارا کر سکتے ہیں تو ہمیں کسی بادشاہ کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے قناعت اختیار کی، لالچ سے دور رہے، تو بڑے بڑے بادشاہ بھی ان کے دربار کے بھکاری بن کر رہے اور ان کی بارگاہ میں آتے جاتے رہے۔ لیکن جہاں کوئی شخص دنیا کی لالچ کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور وہ دنیا کی دولت کے پیچھے پڑتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے اس طرح کے افراد کی خوشامد کرنا پڑتی ہے، ان کی چاپلوسی اسے کرنا پڑتی ہے، تو یہ لالچ بندے کو ذلت کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ ایک سبب علماء نے یہ بیان کیا۔ دوسرا ایک سبب یہاں پر علماء نے تکبر کو بیان کیا۔ جیسا کہ پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے سنا تھا کہ تکبر بندے کو بعض اوقات عزت سے ذلت پر پھینک دیتا ہے، اور جو عاجزی انکساری ہوتی ہے وہ بندے کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک واقعہ بڑا پیارا کتاب کے اندر ذکر کیا گیا کہ ایک شخص، اللہ نے اس کو بڑا مال و دولت دیا تھا اور بڑا خوشحال تھا وہ، تو ایک مرتبہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، دروازہ کسی نے نوک کیا، وہ دروازے پر گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک فقیر وہاں پر موجود تھا۔ اس نے اس سے سوال کیا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیں، تو اس نے اس شخص کو بڑی حقارت کے ساتھ جھاڑ دیا اور اس کو وہاں سے بھگا دیا، اس کو کچھ دیا نہیں۔ اب یہاں ایک جداگانہ بات ہے کہ کسی کا کسی سے سوال کرنا کیسا، کس کو سوال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، یعنی کس کو مانگنے کی اجازت ہوتی ہے اور کس کو مانگنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مانگنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جو بالخصوص جو پیشہ بنا لیتے ہیں، جو پروفیشنل ہوتے ہیں، وہ موضوع ایک جدا گانا ہے۔ لیکن جب کوئی کسی سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، کسی چیز کو مانگتا ہے، تو پھر حکم شریعت یہ ہے کہ اس کو بلا ضرورت جھاڑا نہ جائے۔ اگر آپ اس کو خوش دلی کے ساتھ اچھے انداز میں ٹال سکتے ہیں اس کو ٹال دیں، لیکن اس کو رسوا نہ کریں، اس کو حقیر نہ قرار دیں، اس کے ساتھ ایسا سلوک اور رویہ اختیار نہ کریں کہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دیں، ایسا نہ کریں، یہ اللہ پاک کو انتہائی ناپسند ہے۔ تو اس شخص نے اسی طرح کا کام کیا، حالانکہ جو سامنے والا جو اس سے سوال کر رہا تھا، اس سے مانگ رہا تھا، وہ حقیقی طور پر ضرورت مند تھا اور واقعی وہ بھوک کا شکار تھا، اور وہاں اس کو اجازت تھی کہ وہ اس چیز کا سوال کر سکتا تھا، مانگ سکتا تھا، اس لیے اس نے آ کے مانگا، اس نے بھگا دیا۔ اب کچھ عرصہ ہوا کہ وہ شخص بڑی پریشانیوں کے اندر آ گیا، بڑی آزمائشوں کے اندر آ گیا، جو اس کا چلتا کاروبار تھا سارا کا سارا تباہ ہو گیا، بیوی بچے اس سے جدا ہو گئے، بیوی نے اس سے طلاق لے لی اور اس کو چھوڑ کر چلی گئی، اس بیوی کا کسی اور جگہ پر نکاح ہو گیا اور وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ وقت اس کا گزرتا رہا، وہ شوہر بھی بڑا امیر آدمی تھا، تو ایک مرتبہ کے گھر کو کسی نے نوک کیا، دروازہ نوک کیا، تو بیوی اور شوہر دونوں اٹھے کہ دیکھیں کہ دروازے پر کون ہے، تو دیکھا کہ ایک فقیر تھا اور وہ کھانے کا سوال کر رہا تھا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیں۔ تو اس شخص نے جو اس کا دوسرا شوہر تھا، اس نے کھانے کی جو چیزیں تھیں وہ اس کو دے دیں۔ اندر بیوی کے ساتھ آیا تو بیوی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو اور یہ کیوں چیخ رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ شخص جو ابھی بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا، یہ میرا پہلا شوہر ہے، اس کے پاس بہت مال و دولت تھا لیکن اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا، لوگوں کو حقیر جانا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تباہ و برباد ہو گیا اور آج یہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ ہمارے گھر پر پیش آیا تھا کہ جس طرح یہ مانگنے کے لیے آیا ہے، ایک مرتبہ میں اسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور ایک شخص اس سے مانگنے کے لیے آیا تھا اور اس نے اس کو جھاڑ کر حقیرانہ انداز میں اس کو بھگا دیا تھا، اور آج یہ اسی انداز میں یہاں پر مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ آپ سن کر حیرت کریں گے، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ یہ فرضی حکایت ہو، لیکن کتابوں کے اندر لکھی گئی ہے کہ وہ شخص جو دوسرا شوہر تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں سن کر اس سے بڑھ کر یہ حیرت ہوگی کہ وہ جو مانگنے کے لیے آیا تھا وہ میں ہی تھا، یعنی میری حالت یہ تھی کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجھے سوال کرنا پڑا، اس نے مجھے جھاڑ کے بھیج دیا، لیکن میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں لو لگائی، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ پاک نے مجھے مال و دولت عطا کیا اور پھر تم سے میرا نکاح بھی ہو گیا اور آج یہ حال ہو گیا۔ تو جو تکبر کرتا ہے، جو غرور کرتا ہے، اللہ پاک اس کو رسوائی کے اندر مبتلا کرتا ہے، اور جو شخص بھی عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، اللہ پاک اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ ایک بہت بڑا سبب اور ایک بہت بڑا ذریعہ جس کی وجہ سے اللہ پاک بڑی بلندی عطا فرماتا ہے، اور جب وہ ذریعہ چھوڑ دیا جائے تو بندہ بڑا رسوا ہو جاتا ہے، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہونا، کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ اس میں جو ادنا سے ادنا ہو، اس کی دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن جب اس بارگاہ سے کوئی وابستہ ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ دنیا اس کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں سے لگانا یہ اپنی سعادت سمجھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو آ جائے اللہ پاک اس کو کیسے مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے، ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ شمائل ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت ظاہر، یہ دیہات کے رہنے والے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیہات کی چیزیں لے کر آیا کرتے تھے، تازہ سبزیاں، پھل وغیرہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو شہر کی چیزیں دیا کرتے تھے، جو شہر میں بنی ہوئی چیزیں ہوا کرتی تھیں وہ انہیں دیا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جو ظاہر ہیں یہ ہمارے دیہاتی ہیں اور ہم ان کے شہری ہیں۔ ان کے حالات کے اندر، حضرت ظاہر کے حالات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے چہرے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو، جس کو میں اگر عام شخص کے لیے استعمال کروں، ہم جیسے افراد کے لیے، تو جس کا کہنا ہے بد شکل، یعنی بہت بری شکل، رنگ کالا اور چہرہ دیکھنے کا عام طور پہ بندہ جس کو کہتے ہیں نا دل نہ کرے، دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیا تو دوبارہ نہ دیکھے، یعنی جیسی اس کی دنیاوی اعتبار سے کنڈیشن ہوتی ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ باقی مخلوق تو ساری اللہ کی، اللہ نے جس کو جس طرح چاہا بنایا ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو بدصورت کہلاتے ہیں، یعنی ان کے اندر حسن و جمال نہیں ہوتا اور عام طور پہ بندہ ان کی طرف مائل نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نہ ہماری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ ہمارے چہروں کو دیکھتا ہے، اللہ پاک تو ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، یعنی وہ دل کو قبول کرتا ہے کہ دل کے اندر بندے کا کیا ہے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر صورت کے اعتبار سے دمیم تھے، یعنی ایسے تھے کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ خوبصورت نہیں تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بازار میں تشریف لے کر گئے تو یہ حضرت ظاہر وہاں پر آئے ہوئے تھے اور اپنا کچھ سامان فروخت کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پیچھے سے ان کی طرف گئے اور انہوں نے دیکھا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ ان کے کندھے سے نیچے سے نکالے اور یوں کر کے انہیں پکڑ لیا، تو وہ پریشان ہو گئے کہ مجھے کس نے پکڑ لیا اور اپنے آپ کو چھڑانے لگے کہ چھوڑو مجھے چھوڑو۔ اب انہوں نے ذرا گھوم کے دیکھا تو دیکھا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے پکڑا ہوا ہے، تو پہلے چھڑا رہے تھے، اب دیکھا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پکڑا ہوا ہے تو اپنی کمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگا کر اب اسے ملنے لگے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہیں چھوڑ نہ دیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے مزاح فرمایا اور پکار کر کہنے لگے کہ کوئی ہے کہ جو اس غلام کو ہم سے خریدتا ہے، کوئی اس کو ہم سے خریدے گا؟ تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ، مجھے بیچیں گے تو میں بہت سستا بکوں گا، میری کوئی قیمت نہیں ملے گی، جو میری حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، دیہات کا رہنے والا ہوں، چہرہ وغیرہ سب آپ دیکھ رہے ہیں، تو مجھے بیچیں گے تو بہت تھوڑی قیمت ملے گی، میں بہت سستا سا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن اللہ کے نزدیک تم بڑے مہنگے ہو، بڑے قیمتی ہو اللہ پاک کے نزدیک۔ تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو مقام اور جو مرتبہ اللہ پاک نے عطا کیا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اتنے مہنگے ہیں کہ ان کی مہنگائی کو، ان کی قیمتی ہونے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، تو اس کی وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا ہے، اور جو ان کے دربار سے پھرتا ہے، جو ان کے دامن کو چھوڑتا ہے، تو ابو جہل، جس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، یعنی سمجھدار شخص کہا جاتا تھا، لیکن آج دنیا اس کے نام کو بھی نہیں جانتی، اس کنیت کو بھی نہیں جانتی، سب اس کو ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں کہ وہ ابو جہل یعنی جاہل ترین شخص تھا، ابو لہب، جس کے چہرے کی چمک دمک ایسی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کو شعلے والا کہا جاتا تھا، لیکن تباہی اور بربادی اس کا مقدر ایسا بنی کہ واحد کافر ہے کہ جس کی مذمت کے اندر اللہ پاک نے قرآن کی پوری سورت کو نازل فرما دیا۔ تو جو ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے اللہ پاک اس کو عزت عطا فرماتا ہے، اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو ان کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے، ان کے دامن سے دور ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کو رسوائی کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، یعنی جو آپ کے دربار میں رہے گا یا رسول اللہ بلند و بالا رہے گا، اور جو آپ کے دربار سے پھرتا جائے گا وہ ذلیل و خوار ہوتا چلا جائے گا۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنے اس نام کی برکتیں عطا فرمائے، دنیا آخرت سب میں اللہ پاک ہمیں عزت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے عیبوں کو چھپائے، ذلت و رسوائی سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہمیں عافیت کا سوال کرنا چاہیے، عزت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ پاک سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ دنیا اور آخرت سب میں اللہ پاک ہمیں ذلت سے محفوظ رکھے اور دونوں جہاں کے اندر عزت عطا فرمائے، اور وہ کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے اللہ پاک کی خوشی حاصل ہو اور اسی سے اللہ پاک بلندی عطا فرماتا ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔